بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام وأنعم علينا برسالة سيد الأنام والصلاة والسلام على من أرسى دعائم الإيمان ودعا إلى المواخاة بين المسلمين ونادى بالتضامن والتحالف فيما بين المؤمنين وأوصاهم بالتمسك بالدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وقال سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم زبان و دل محمد کے ہیں جان و تن محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم زبان و دل محمد کے ہیں جان و تن محمد کا قلم قرطاس لفظ و حرف فکر و فن محمد کا صلی اللہ علیہ جنید و بو حنیفہ رومی و ہارون و ایوبی جنید و بو حنیفہ رومی و ہارون و ایوبی ہما اقسام کے گل ہیں یہ ہے گلشن محمد کا صلی اللہ جنید و بو حنیفہ رومی و ہارون و ایوبی ہما اقسام کے گل ہیں یہ ہے گلشن محمد کا غموں کی آزمائش ہو خوشی کی شادمانی ہو غموں کی آزمائش ہو خوشی کی شادمانی ہو نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا کبھی دامن محمد کا صلی اللہ اور مجاہد بس خدا کا ہے وہی جو ہے محمد کا مجاہد بس خدا کا ہے وہی جو ہے محمد کا خدا کا بندہ بننا ہے تو بن پہلے محمد کا درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا انتہائی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں میرے دینی اور ایمانی بھائیوں تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا یہ موقع میں اپنے لیے باعث سعادت تصور کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق خاص مرحمت فرمائے. اس مالک حقیقی کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے, جس نے ہمیں اور آپ کو اس فنا ہونے والی زندگی میں ایک بار پھر اس بابرکت اور مسعود مہینے کے شب و روز سے فیضیاب ہونے کا موقع عنایت فرما. اس مبارک مہینے کی فضیلت آپ سنتے ہی رہتے ہیں, مجھے تو یاد آ رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جس میں آپ نے اس مہینے کو پانے کی دعا کرتے ہوئے فرمایا, اللہم بارک لی فی رجب و شعبان وبلغنی رمضان. یعنی اس مہینے کو پانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے دعا کر رہے تھے. رجب کا چاند طلوع ہوا کہ آپ نے اپنی زندگی میں برکت کی دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ میرے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما, میری زندگی میں برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان میسر فرما. حدیث پاک کے اندر آتا ہے, ابن ماجہ کی روایت ہے, حضرت طلحہ ابن عبید اللہ راوی حدیث ہے, رمضان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو اصحاب آئے, دو اشخاص آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا, ابھی تازہ تازہ اسلام کے اندر داخل ہوئے. اور اسلام داخل ہوتے ہی حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں میں تبدیلی آ جایا کرتی تھی. دونوں نے ایک دن اور ایک وقت اسلام قبول کیا اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق اعمال صالحہ, عبادات و اذکار, ذکر و تسبیح, جہاد اور اعلاء کلمۃ اللہ میں لگ گئے. کوئی سال کا عرصہ گزرا ہوگا کہ یکایک ایک غزوے کا اعلان ہوا, حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں صحابہ میں سے ایک صحابی ایسے تھے جو ذرا دین کے کاموں میں زیادہ بڑھ چڑھ کر کے دوسرے کے مقابلے میں حصہ لیا کرتے تھے. ہوتا ہے, اپنی فطرت ہوتی ہے انسان کی, صحابہ کرام میں بھی فرق مراتب ہے. فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ذرا بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرتے تھے دین کے کاموں میں, ویسے تو تمام صحابہ حصہ لیتے تھے لیکن ان میں یک گونا زیادتی پائی جاتی تھی, آگے بڑھتے تھے. وہ فرماتے ہیں سال کا عرصہ گزرا کہ کسی غزوے کا اعلان ہوا, دونوں شریک جہاد ہوئے اور اتفاق ایسا کہ وہ صحابی جو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرتے تھے خیر کے کاموں میں وہ اس غزوے میں شہید ہو گئے اور دوسرے صحابی بقید حیات رہے اور ایک ایک سال کے بعد وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. حضرت طلحہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا, خواب یہ دیکھتا ہوں کہ بعید انا عند باب الجنہ, کہ میں جنت کے دروازے کے پاس ہوں اور میرے ساتھ یہ دونوں صحابی بھی ہیں. اذ خرج خارج من الجنہ, اتنے میں دیکھتا ہوں کہ جنت کے اندر سے ایک بلانے والا آیا اور اذن للذی توفی الاخر منہما, کہ ان دونوں میں سے جو اس دنیا سے بعد میں رخصت ہوئے تھے ان کو اندر بلا لیا اور ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آئے اور اس کے بعد اذن للذی استشہد, اس صحابی کو اندر بلایا جو غزوے کے اندر شہید ہو گئے تھے اور دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرتے تھے. وہ چلے گئے, ثم رجع, پھر جنت سے آنے والا وہ فرشتہ پھر آگے آیا میرے پاس اور کہا ارج, آپ تو چلے جائیے, فَإِنَّكَ لَمْ يَعْنِ لَكَ بَعْدُ, آپ چلے جائیے اس لیے کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا. یہ تو ظاہر تھا کیونکہ میں ظاہر حیات میں تھا تو مجھے تو واپس کر دیا, میں نیند سے بیدار ہوا تو میرے ذہن پر ایک سوال سوار تھا اور وہ سوال یہ تھا کہ آخر وہ صحابی جو دین کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے اور پلس ان کو شہادت کا درجہ نصیب ہوا تھا ان کو جنت میں بعد میں بلایا گیا اور پہلے ان صحابی کو بلایا گیا جو اتنا بڑھ چڑھ کر کے حصہ نہیں لیا کرتے تھے اور انہیں شرف شہادت بھی نصیب نہیں ہوا تھا. تو یہ ایک سوال میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا اور اس کا تذکرہ میں نے اور لوگوں سے کہا, شدہ شدہ یہ بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا شبہ ہے, تم اپنے ذہن میں یہ سوال رکھے ہوئے ہو کہ آخر جو صحابی شہید ہوئے ان کو بعد میں کیوں جنت میں بلایا گیا اور جو شہید نہیں ہوئے ان کو پہلے کیوں بلایا گیا. اس سوال اور اس شبہ کو آپ نے بھانپ لیا اور جواب دیتے ہوئے فرمایا الیس مکث بعده سنتا وادرک رمضان, کہ اس میں شبہ کی کیا بات ہے, کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ صحابی جن کو پہلے بلایا گیا جنت میں وہ ان کے بعد بھی ایک سال تک دنیا میں رہے اور انہیں رمضان کا مہینہ میسر آیا تھا. یعنی گویا حضرت طلحہ اس روایت کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کی عبادتوں کی برکت سے اللہ رب العزت فوقیت کس طریقے سے دے دیتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, یہ خدا کا شکر اور احسان نہیں تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم جیسے گنہگاروں کو زندگی میں ایک بار پھر یہ موقع عطا فرمایا اور یہ مہینہ جس مہینے کو ہم مغفرت کا مہینہ کہتے ہیں, رحمت کا مہینہ کہتے ہیں, جہنم سے آزادی کا مہینہ کہتے ہیں, اگر آپ غور کریں گے, ہم اور آپ قرآن اور حدیث کے اندر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے اس رمضان کے مہینے کو مغفرت کا مہینہ کس طریقے سے بنایا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت مغفرت کے بہانے کس کس انداز سے ڈھونڈتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت کا اگر آپ اندازہ کرنا چاہو تو ایک طرف سے اگر آپ غور کرو گے تو دیکھو گے کہ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوا اور چاند کے طلوع ہوتے ہی آپ نے خود بخود دیکھا کہ 11 مہینے ہم واعظین اور مقررین اور اجتماعات میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے نمازوں کی پابندی کی طرف، لیکن رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو خود ہی لوگ پابندی کرنے لگتے ہیں. ایسی رحمت، اس رحمت کی بنیاد یہ ہے جس کو ہم اور آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے مغفرت کا. چنانچہ رمضان کا چاند طلوع ہوا کہ اعلان ہو گیا صفدت الشیاطین المردہ، سرکش شیاطین کو بند کر دیا گیا، قید کر دیا گیا. جو سال کے 11 مہینوں میں ہمیں بہکاتے تھے، جو سال کے 11 مہینوں میں ہماری عبادتوں کے راستے میں روڑے بنا کرتے تھے، ان کو اللہ رب العزت نے قید کر کے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے. علماء نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے کہ فرض کر لو اگر دو اشخاص میں، دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہو اور آپ نے دیکھا کہ دو شخص لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک آپ کا دوست ہے، آپ کا ساتھی ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھی کی مدد کریں، اور آپ کے ساتھی سے جو شخص لڑ رہا ہے اس کی اچھی پٹائی ہو جائے، تو آپ اپنے ساتھی کی مدد اس انداز سے کرتے ہیں کہ جو ساتھی کا دشمن ہے اسے پکڑ لیتے ہیں، اسے دبوچ لیتے ہیں، پھر تو آپ کے دوست کو موقع مل جاتا ہے پٹائی کرنے کا، خوب پٹائی کرنے کا موقع مل جاتا ہے. کچھ یہی معاملہ اللہ رب العزت کا ہمارے اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ رمضان میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے دشمن کو قید کر دیا اور ہمیں یہ حکم دے دیا کہ میرے بندے اب تمہارے لیے مسجدوں کے راستے کھل گئے ہیں، تمہارے لیے تلاوت کا راستہ ہموار ہو گیا ہے، تمہارے لیے ذکر و تسبیح کی راہیں آسان ہو گئی ہیں، تمہارے لیے رمضان میں تراویح کا سننا آسان ہو گیا ہے. یہ جو تمہارا دشمن تھا، جو تمہاری ان عبادتوں کی راہ میں حائل ہوتا تھا اور راستے کا روڑا بنا کرتا تھا، ہم نے اسے قید کر دیا ہے، اور قید کر کے ہم نے تمہاری مدد کی ہے، اب تمہارے لیے عبادتوں اور ریاضتوں کا راستہ ہم نے آسان کر دیا ہے. یہ رحمت کا پہلا اور مغفرت کا پہلا بہانہ تھا اللہ رب العزت کی طرف سے. اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی دنیا داروں کا طرز بدل جاتا ہے. کپڑے والے کپڑوں کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، سموسے والے سموسے کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، پھل والے خربوز تربوز کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، مگر قربان جائیے اللہ رب العزت کی ذات گرامی پر کہ دنیا والے یہ سوچتے ہیں کہ یہ کمانے کا مہینہ ہے، چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ہمارے اعمال ہی کا ریٹ بڑھا دیا. اعلان ہوتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے، من تطوع فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضہ ومن ادا فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ارشاد ہوتا ہے زبان حق ترجمان سے کہ اللہ رب العزت کی رحمت مغفرت کے بہانے اس طریقے سے رمضان میں ڈھونڈ رہی ہے کہ اعلان ہوتا ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ نفلی نماز ادا کرتا ہے تو اس کو فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور جو فرض ادا کرے گا اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جائے گا. ہمارے اعمال کا ریٹ بڑھا دیا اللہ رب العزت نے، اور اس طریقے سے ہمارے لیے مغفرت کے راستے اللہ رب العزت نے آسان فرما دی. یہ دوسرا بہانہ تھا اللہ رب العزت کی طرف سے. اور پھر اس کے بعد تیسرا بہانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے سنیے، فرماتے ہیں آقا نامدار تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زباں پہ بار الہ، یہ کس کا نام آیا؟ زباں پہ بار الہ یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کو دیے صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد ہوتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان حق ترجمان سے، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَان فَرْحَتٌ عِنْدَ فِطْرِ وَفَرْحَتٌ عِنْدَ لِقَائِ رَبِّ، کہ ایک روزے دار، ایک اللہ کا مومن بندہ جب صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، کھانے اور پینے کو چھوڑ دیتا ہے، شہوتوں اور لذتوں سے الگ ہو جاتا ہے، اور یہ خالص اللہ کے حکم کی بنیاد پر اس طریقے کا عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اس کا صلہ یہ دیتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں، ایک خوشی روزے دار کو دنیا میں دی جاتی ہے، فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیوں کا اعلان ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، فرحت عند فطری، ایک خوشی تو روزے دار کو دی جاتی ہے اس کے افطار کے وقت، اس حلاوت اور لذت کو غیر روزے دار محسوس ہی نہیں کر سکتا ہے جو روزے دار افطار کے وقت جس حلاوت اور لذت کو محسوس کرتا ہے، فرمایا یہ خوشی روزے دار کو افطار کے وقت ملتی ہے، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّ، اور ایک خوشی روزے دار کو اس وقت ملے گی جب وہ اس دنیا سے جائے گا اور مالک حقیقی سے اسی ملاقات ہوگی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، یوں سمجھو کہ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کے کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، زبان میری ہے، فرمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مغفرت کا ایک اور بہانہ ڈھونڈ لیا روزے داروں کے لیے، کہ اعلان کر دیا کہ روزے دار کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ ہے کہ لا ترد دعوت الصائم عند فطری، کہ کسی روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی، تم دن بھر بھوکے رہتے ہو، پانچ منٹ کے لیے اپنا وقت فارغ کر لو اور افطار کے وقت اللہ رب العزت کے سامنے اپنی بگڑی اور اپنے دکھڑے سنا دو اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ رب العزت روزے دار کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس دنیا میں زندگی گزارنے والے مالدار بھی ہیں اور غریب بھی ہیں، دونوں کا طرز زندگی بھی الگ ہے، دونوں کا انداز الگ ہے، دونوں کے گھر الگ ہوا کرتے ہیں، ایک غریب کے لیے ایک گھر بنانا اور مکان تعمیر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے وہ غریب ہی جانتا ہے، میں ایک مثال دے کر کے سمجھا رہا ہوں، فرض کر لیجئے کہ ایک گھر بن گیا ہے، وہ گھر کسی غریب کا ہے، وہ غریب یہ چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں یہ لائٹ لگوائیں اور پنکھے لگوائیں، اور وہ بیچارہ کسی مستری کو بلاتا ہے کہ صاحب اپنے گھر میں ہم یہ لائٹ اور یہ پنکھا لگانا چاہتے ہیں، تو اس غریب کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے پوچھتا ہے کہ بھائی پیسے کتنے لوگے، اب اگر مستری نے یہ کہہ دیا کہ 50,000 روپے لوں گا تو غریب اس کے سامنے لجاجت کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے کہ صاحب کچھ کم کر دیجئے، یہ انداز ہوتا ہے غریب کا، اور فرض کر لیجئے کوئی مالدار ہے، اس نے کسی مستری کو بلایا کہ یہ لائٹیں اور یہ کمکمے اور یہ پنکھے لگا دیجئے، اور مستری کی زبان سے نکل گیا کہ 50,000 روپے لگیں گے، تو سیٹھ صاحب اور مالدار صاحب تن جاتے ہیں کہ تم نے پیسے کی بات کیوں کی، ارے بھائی پیسہ کچھ بھی لگے، ہمیں تو مکان خوبصورت چاہیے، ایک انداز مالدار کا یہ ہوتا ہے، وہ لجاجت کرتا ہے اور یہ تن جاتا ہے کہ پیسے کی تو بات ہی مت کیجئے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کچھ ایسا ہی معاملہ رمضان میں اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، 11 مہینے تم اللہ کی رحمت کو ڈھونڈتے ہو اور اس ایک مہینے میں اللہ کی رحمت بندوں کو ڈھونڈتی ہے، اور اللہ کی رحمت کا ہی یہ اعلان ہے کہ افطار کے وقت تم جو چاہو دعا کر لو، جو چاہو مانگ لو اللہ رب العزت سے, جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا, وہ کریم ہے, وہ آقا ہے, وہ غفور ہے, وہ ذرہ نواز ہے, اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کس چیز کی کمی ہے؟ مولا تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں, عقبہ تیری گلی میں. تو افطار کے وقت یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ مانگ لو جو کچھ مانگنا ہو, جو روزی کا طلبگار ہو حلال روزی کا وہ روزی مانگ لے, جو مغفرت کا طالب ہو وہ مغفرت مانگ لے, جو قرض سے سبکدوشی چاہتا ہو قرض سے سبکدوشی کی درخواست دے دے, جو نیک اور صالح اولاد کا متمنی ہو اللہ رب العزت کے سامنے نیک اور صالح اولاد طلب کر لے. اللہ رب العزت کی رحمت عام ہو چکی ہے. مگر میرے محترم بزرگوں اور دوستو, ایک بات ذہن میں رہے, جو یہ کہا گیا ہے حدیث کے اندر کہ کسی روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی ہے, یا بعض مقامات میں آتا ہے مومن کی دعا رد نہیں ہوتی ہے, تو یہ سمجھنا چاہیے کہ دعائیں تین صورتوں میں سے کسی نہ کسی صورت میں قبول ہوتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی منہ مانگی مرادی عطا کر دیتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے بظاہر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے مگر اس کے اوپر کوئی آفت آنے والی, مصیبت آنے والی, بیماری آنے والی, بلا کو اللہ رب العزت ٹال دیتا ہے, اور قبولیت دعا کی یہ دوسری شکل ہوتی ہے. اور کبھی بندے کی دعا کو ایک اور انداز سے قبول کیا جاتا ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ ہم بہت سی دعائیں کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے, اور مقرر صاحب تو یہی تقریر کرتے رہتے ہیں کہ اللہ دعا رد نہیں کرتا ہے اور ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کے یہاں قبولیت کی تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعاؤں کو اس کے نام اعمال میں ذخیرے کے طور پر جمع کر لیا جاتا ہے. قیامت کے دن وہ اپنے نام اعمال میں بے شمار نیکیاں دیکھے گا تو حیرت سے عرض کرے گا کہ اے اللہ, میں نے تو دنیا میں اتنی نیکیاں کی نہیں تھی, آج یہ نیکیوں کا انبار اور نیکیوں کا ذخیرہ ہمارے نام اعمال میں کہاں سے ہے؟ تب اللہ رب العزت فرمائے گا, یہ نیکیاں تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے اور تم تصور کیا کرتے تھے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر, یعنی قیامت کے دن جب بندہ یہ دیکھے گا کہ میری دعاؤں کا ذخیرہ نیکیوں کی شکل کے اندر ہے, تو اس موقع کے اوپر بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو میرے لیے زیادہ بہتر ہوتا. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو, دعا مانگنے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے, گڑ گڑا کر کے مانگو. اور طریقہ دعا مانگنے کا یہ ہے کہ جب آپ کا ہاتھ اٹھے اللہ رب العزت کے سامنے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے. اے اللہ تو خالق ہے, مالک ہے, فعال لما یرید ہے, خالق ارض و سما ہے, اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی عظمت اور بڑائی بیان کی جائے. اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. پھر تیسرے مرحلے میں بندہ اپنی دعائیں رکھے, اپنی مرادیں رکھے, چاہے وہ دنیا سے متعلق ہوں یا آخرت سے متعلق ہوں, اور اپنی مرادیں رکھنے کے بعد پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے, اور آخر میں پھر اللہ کے حمد و ثنا کے اوپر اپنی دعا کو ختم کرے. یہ طریقہ ہوتا ہے مانگنے کا. حضرات گرامی, اللہ کی مغفرت اور رحمت کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا, ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ. چوتھا بہانہ دیکھیے مغفرت کا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان, روزہ اور قرآن, یہ دونوں کے دونوں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سفارشی بن کر کے کھڑے ہو جائیں گے. یقول الصیام یا رب انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فصفع لی فیہ ویقول القرآن یا رب انی منعته النیام. ایک طرف سے روزہ کھڑا ہو جائے گا اور دوسری طرف سے قرآن کھڑا ہو جائے گا قیامت کے دن, اور دونوں بارگاہ رب العزت میں عرض کریں گے. روزہ یہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار, میں نے اسے کھانے سے پینے سے شہوتوں اور لذتوں سے دن بھر روک رکھا تھا, اس لیے اس روزے دار کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے. تو دوسری طرف سے قرآن عرض کرے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو نیند سے روک رکھا تھا, سونے سے روک رکھا تھا, اے اللہ تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما لے. دونوں عرض کریں گے, سفارشی بن کر کے کھڑے ہوں گے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے فیوشفان, دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی اور روزے دار کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا جائے. یہ ایک سلسلہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کا, سلسلہ ہے مغفرت کا. اور ابھی تو پورا آخری عشرہ باقی ہی ہے, جو عشرہ اعتکاف کا ہے, جو عشرہ لیلۃ القدر کا ہے, اور جس میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بوچھار نہیں بلکہ بارش ہوتی ہے. آخری عشرہ آیا کہ رحمت کا سلسلہ اور تیز ہو گیا اور مغفرت اور بخشش کے دروازے اور کھول دیے گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ آتے ہی شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ, کہ رمضان کا آخری عشرہ آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے, عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا کرتے تھے, اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے, اپنی راتوں کو قربان کرتے تھے. 11 مہینے ہماری غفلت کے گزرتے ہیں, لاپرواہی میں گزرتے ہیں, معاصی میں گزرتے ہیں. ہم روزانہ سوچتے ہیں کہ آج اللہ سے توبہ کریں گے, روزانہ سوچتے ہیں کہ آج اللہ رب العزت کے سامنے ندامت کے آنسو بہائیں گے, روزانہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دکھڑے رکھیں گے, روزانہ یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم من چاہی زندگی چھوڑ کر کے رب چاہی زندگی گزاریں گے, مگر شیطان ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, یہ اللہ کا بڑا انعام ہے, بڑا فضل ہے اللہ رب العزت کا کہ آپ کو ہمیں اللہ رب العزت نے یہ قیمتی زندگی دی اور آخری عشرے کی دولت سے مالا مال کیا. 11 مہینے کاروباری الجھنوں میں رہتے ہیں, 11 مہینے مصروفیات میں رہتے ہیں. رمضان کی حقیقی لذت اور روٹے ہوئے رب کو منانے کا موقع اگر ہے تو اعتکاف کی صورت کے اندر ہے. علماء نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ اعتکاف کس کو کہتے ہیں. اعتکاف ایک ریہرسل ہے. رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی شوال کے مہینے کے اندر حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. رمضان کے مہینے میں اعتکاف کر کے یہ ریہرسل کرایا جاتا ہے کہ اے میرے مومن بندے, آج تو اپنے بستر کو اور گھر والوں کو چھوڑ کر کے میرے در کے اوپر آ کر کے پڑ گیا ہے, تیری مراد پوری کروں گا. یاد رکھ, یہ ایک طریقے کا ریہرسل ہے. اس مہینے کے گزرنے کے بعد اب تجھے اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑے گا, تجھے مکہ المکرمہ کا سفر کرنا پڑے گا. تو یہ چند دن کا اعتکاف اللہ رب العزت کے سامنے اور روٹھے ہوئے رب کو منانے کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ رب العزت اس سعادت سے بہرابر فرمائے. اسی رات میں ابھی شب قدر ہے, جس شب قدر کے بارے میں آپ نے بار بار پڑھا کہ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں, اور لیلۃ القدر کو متعین نہیں کیا گیا تاکہ بندے کسی ایک رات کے اوپر اکتفا نہ کریں, بلکہ مختلف راتوں میں انہیں عبادت کا موقع میسر آ جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تحروا لیلۃ القدر, کہ لیلۃ القدر کو تم تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں. حضرات گرامی, یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے, اس رات کو تلاش کرو, اس رات کی قدر کرو. اور سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ الصلات والسلام جس شان سے آتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت اور سلامتی کے ساتھ آتے ہیں. یہ سما کوئی گھنٹے دو گھنٹے کے لیے نہیں رہتا بلکہ اعلان کر دیا گیا ہی حتی مطلع الفجر کہ صبح صادق کے طلوع ہونے تک اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت اور سلامتی نازل ہوتی ہے. گویا کوئی بدنصیب ہی ہوگا جو اس رات کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب نہ ہونے, پوری رات یہ سلسلہ رہتا ہے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس انداز سے بھی بندہ اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے, چاہے نماز کی حالت میں ہو, چاہے ذکر کی حالت میں ہو, تلاوت کی حالت میں ہو, حد تو یہ ہے کہ اپنے بستر پر بیٹھ کر کے بھی اگر اللہ رب العزت کو کوئی بندہ یاد کرتا ہے تو اس رات کی رحمتوں اور برکتوں سے اس کو بھی محروم نہیں رکھا جاتا. ہم اور آپ اپنے آپ کو فارغ کر لیں, ہم اور آپ اس رات کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے تیار کر لیں اپنے آپ کو. سال کے 11 مہینے تو ہم مارکیٹنگ کرتے ہی ہیں, سال کے 11 مہینے تو ہم مصروف رہتے ہی ہیں, سال کے 11 مہینوں میں تو ہمارے کام کاج خود ہی ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں, لیکن اس 1 مہینے اور خاص طور پر اس کے آخری عشرے کو ہم کاروباری الجھنوں سے آزاد کر کے خاص اس لیے کر لیں کہ اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیں. صبح صادق تک یہ سبا رہتا ہے. خدا پاک کی قسم صبح صادق سے پہلے پہلے تمہاری قسمت کا ستارہ طلوع ہو جائے گا, صبح صادق سے پہلے پہلے تمہارے لیے نیکیوں کا باب روشن ہو جائے گا. جس طریقے سے رات کی تاریکی جائے گی صبح صادق کے طلوع ہوتے ہی, ایسے ہی ہمارے گناہوں کی سیاہی بھی انشاءاللہ لے کر کے جائے گی. مگر ہم یاد کریں اپنے پروردگار کو, تلاوت کریں, نوافل پڑھیں اور نمازوں کا اہتمام کریں, صلاۃ التوبہ پڑھیں اور صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ رب العزت سے. یہ موقع اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو لیلۃ القدر کی شکل کے اندر دیا. یہ پورا رمضان اور خاص طور سے آخری عشرہ جو اعتکاف اور لیلۃ القدر کا ہے, یہ ایک سلسلہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت کی رحمت ہمارے اور آپ کے لیے مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی. ایسا لگتا ہے کہ رحمت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے اور اس وقت تک ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گی جب تک کہ اسے ہماری مغفرت اور بخشش کا یقین نہیں ہو جائے. ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جب اتنے رحمت کے بہانے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے تو آخر بدعا کیوں کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائیں اور اس کے باوجود بھی اپنے رب کو منع کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لیں. وہ آپ نے بڑی مشہور حدیث سنی ہوگی کہ آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین, دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین, تیس ان میں ایک بد دعا کی تھی حضرت جبریل علیہ الصلات والتسلیم نے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے باوجود بھی اپنے رب کو منع کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے, اے اللہ تو اسے ہلاک فرما. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. بات اصل میں یہ ہے, ایک مثال سے سمجھ, ہمارا بچہ جب باشعور ہو جاتا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسکول جانا شروع کرے تو بچے کے لیے اسکول جانا بہت بھاری ہوتا ہے, طرح طرح کے ضد کرتا ہے کہ ہمیں نئے بستے چاہیے, ہمیں نئی پنسل چاہیے, ہمارے لیے ٹیفن کا انتظام ہونا چاہیے, ہمارے لیے سواری کا انتظام. ماں باپ بیچارے سارے انتظامات کر دیتے ہیں اور پھر بھی اس کے باوجود بھی اگر وہ بچہ اسکول نہ جائے تو ماں اور باپ کو کتنا غصہ آتا ہے کہ ہم نے ساری تمہاری خواہش پوری کر دی اور اب بھی تم نہیں جانے کے لیے تیار نہیں ہو. تو باپ تو ایک چپت لگا دیتا ہے غصے میں کہ یہ کیا بات ہوئی, ساری خواہشوں کی تکمیل کی گئی اور پھر بھی اسکول جانے کے لیے تیار نہیں. تو یہی کچھ حال مالک حقیقی کا ہے, ہمارے لیے رحمت کے مختلف بہانے تیار کر دیے اللہ رب العزت نے, شیطانوں کو جکڑ دیا, ثواب کی قیمت بڑھا دی اللہ رب العزت نے, قرآن اور روزے کو سفارشی بنا دیا, اعتکاف دے دیا، شب قدر دے دیا، اس کے باوجود بھی بندہ اپنے روٹھے ہوئے رب کو نہ منائے تو میرا پروردگار تو جس طریقے سے رحمان ہے، رحیم ہے، ایسے ہی قہار اور جبار بھی ہے. اس کا تو صاف اعلان ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم میرے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر چل کر کے شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا. اور یاد رکھو، اگر تم نے روگردانی کی اور تم نے اعراض کیا تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. تو وہ قہار اور جبار بھی ہے. اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں رحمتوں کے خزانے لٹائے جائیں اور بندہ اعراض کرے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہلاکت نہیں تو اور کیا ہوگی. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، احادیث پاک میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ رحمت اور مغفرت کے کتنے بہانے اللہ رب العزت نے اپنے بندے، مومن بندوں کے لیے مہیا کیے ہیں. ہمیں اور آپ کو اس کے قدر کرنی چاہیے. اللہ رب العزت اس کہنے والے گنہگار کو بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے خدا، جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، اے خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے، تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نسع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.